الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. ہمارا کل آج کا جو سبق ہے وہ تو سل بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے، لیکن جو کل ایک آیت گزری ہے وہ جو بہت زیادہ اہم ہے آج کل کے حالات کے لحاظ سے، اور آج چونکہ جوڑ ہے تو اس لیے اس کو دوبارہ بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے مختصراً تاکہ یہاں بھی اس کا فائدہ ہو. اصل میں قرآن شریف جو ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہر مرحلے پہ مطلب مدد کرتا ہے، ہر مرحلے میں ہم اس سے ماشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج کل جو افراد تفرید کا دور ہے، بہت ساری ایسی چیزوں پر زور دیا جاتا ہے جس پر اتنا زور نہیں دیا گیا، اور بہت ساری ایسی چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جن پر زور دینا چاہیے. تو اس افراد کے تفرید کے دور میں قرآن پاک سے مدد لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں اتنا اعتدال ہے کہ اگر ایک وقت میں جہنم کا ذکر ہو رہا ہے تو ساتھ ہی جنت کا ذکر ہو رہا ہے، اگر ایک وقت میں اچھے لوگ کا ذکر ہو رہا ہے تو ساتھ ہی برے لوگ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اگر ایک ہی وقت میں اچھے صفات کا ذکر ہو رہا ہے تو ساتھ ہی برے صفات کا بھی ذکر ہو رہا ہے. گویا کہ ایک بالکل ہر ایک چیز کا مطلب ساتھ ساتھ ہی تدارک کیا جاتا ہے اگر کوئی غلطی وغیرہ کسی کو لگتی ہے، افراد تفرید سے بچاتا ہے. اب یہ جو آیت کریمہ ہے آپ ذرا سن لیں اچھی طرح، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب دیکھ لیں اس وقت صورتحال کیا ہے، عرض کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے عبادات کو دین سمجھا ہے، آگے کوئی بات نہیں، معاملات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، معاملات میں چاہے کیسے کیوں نہ جب عبادات آ جائے، بلکہ بعض لوگوں نے تو سنت لباس کو ہی دین سمجھا ہوا ہے کہ سنت لباس پہن لیا، ماشاءاللہ بزرگ مشہور ہو گئے، تسبیحات میں آ گئی، اب سب کچھ ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کے معاملات کتنے گندے کیوں نہ ہوں، کسی سے وعدہ کر لے پورا نہ کرے، دھوکہ دہی جھوٹ فریب، ہاں جی یہ ساری چیزیں، یہ تو پھر ہماری اس تسبیح کو اور نماز کو بدنام کرنے والی چیزیں. تو اگر یہ چیزیں ساتھ نہ ہو، معاملات ٹھیک نہ ہو، معاشرہ ٹھیک نہ ہو، تو اس سے تو ہمارے دین کی بنیادی چیزیں بدنام ہو جائیں گی. میں آپ کو صحیح باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ راجہ بازار میں آپ جائیں، یہ بہت شرم کی بات ہے، لیکن کیا کیا کرے، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے داڑھی ہے وہ زیادہ آپ کو کاٹے گا. اب مجھے بتاؤ کہ اس سے نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ بہت خطرناک ہے. پہلے وقت میں مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام لاتے تھے، اس وقت مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے رک رہے ہیں، تو یہ صورتحال ہے. تو اس وجہ سے یہ آیت اب دیکھو ہماری مدد کرے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو اسلام میں پورے کا پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. عقائد صحیح ہونے چاہیے, عبادات صحیح ہونے چاہیے, معاملات صحیح ہونے چاہیے, معاشرت صحیح ہونے چاہیے, اخلاق صحیح ہونے چاہیے. اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اپنی کمی سامنے رکھنی چاہیے کہ مجھ میں یہ کمی ہے. مثلاً اگر معاملات صحیح نہیں ہے تو کم از کم جان تو لے نا کہ مجھ میں معاملات کی گڑبڑ ہے, مجھ میں کمی ہے. کم از کم نماز پڑھ کر بزرگ بننے کا دعویٰ نہ کرے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ فلاں آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اچھا آدمی ہے. انہوں نے کہا آپ نے ان کے ساتھ کوئی لین دین کی ہے؟ نہیں. کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ نہیں. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا آدمی؟ آپ نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھو ذرا غور فرماؤ, کیا فرمائے؟ آپ نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ اصل میں بنیادی بات ہے. اور آج کل دیکھو نا یہ مسئلہ کتنا زیادہ حاوی ہے. آپ اندازہ کر لیں اچھا خاصا دیندار ہوگا, لیکن جس وقت شادی ہوگی دین رخصت, دین کا پھر کوئی پتہ نہیں لگے گا. ان اچھے اچھے شریف لوگ ان کی اگر بیٹا ہو جائے تو وہ ڈوم بلاتے ہیں اور ڈبک ڈبک. کیا بھائی خدا کے بندو, تم کیسے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو؟ یہ اصل میں ہماری کمزوریاں ہیں. اپنی کمزوریوں کو مان لو تو ترقی شروع ہو جائے گی. تو سب سے پہلے ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے کیا فرمایا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک تو یہ والی بات ہے یاد رکھی. اب اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اسلام کو فروغ دینے کے لیے جو ذرائع ہیں, جو شعبہ جات ہیں, وہ کئی ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے عام ہے. مثلا دعوت و تبلیغ ہے, تدریس ہے, تعلیم و تدریس ہے, تصنیف و تالیف ہے, جہاد ہے, اس دینی سیاست ہے. ہاں جی, یہ بلکہ حتیٰ کہ صحیح طریقے سے تجارت ہے. یہ ساری چیزیں فرض کفایا ہیں, یہ ساری چیزیں فرض کفایا ہیں. اس وقت آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ میں مسلمانوں کو جو عزت حاصل ہے وہ اس لیے کہ وہ تجارت پہ حاوی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس سے ان کو فائدہ, دین کو فائدہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے, جتنے فرض کفایا ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا. اب کوئی دعوت و تبلیغ میں سبحان اللہ, اگر کوئی تعلیم و تدریس میں سبحان اللہ, اگر کوئی سیاست میں ہے صحیح سیاست میں ہے دینی سیاست میں وہ صحیح سبحان اللہ, کوئی جہاد میں ہے تو سبحان اللہ, اگر کوئی صحیح معنی میں تجارت کر رہے سبحان اللہ. یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ ہیں, ان میں کوئی بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے. جیسے پانچ چھ دروازے ہوں اور پانچ چھ دروازوں پہ گارڈ موجود ہوں اور ایک گارڈ گر جائے, مر جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, کیا خیال ہے باقی گارڈ کیا کریں گے اس دروازے کے بارے میں؟ چھوڑ دیں گے اس کو؟ چھوڑو, بلکہ فوراً اس کا انتظام کریں کہ یہاں پر کوئی آ جائے, بلکہ نہیں تو خود اس کا انتظام سنبھال لیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی بھی شعبے کو کمزور نہیں کرنا. مجھے خوب یاد ہے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ریونڈ میں تھے ہم, ایک عرب طالب علم نے حفظ کیا تھا, اس پہ ایک تقریب سی مطلب جانب ہو گئی تھی, حضرت اس میں بیان فرما رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا یہ مدرسے ہمارے ہیں, یہ خانقاہیں ہمارے ہیں, ہاں جی, اور یہ ساری دینی کام ہمارے ہیں. اگر ہم نے تعلیم علم حاصل کرنا چھوڑ دیا, مدرسے مطلب بند ہو گئے, تو ہم تو پھر جہالت ہی پھیلائیں گے. یہ حضرت کے الفاظ ہیں, ہم تو پھر جہالت ہی پھیلائیں گے. اور اگر خانقاہیں بند ہو گئی پھر اخلاص کہاں سے ملے گا؟ اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال کہ جہاں کوئی دین کا کام ہوتے دیکھے کہتے ہمارے ساتھ نکلتا کیوں نہیں؟ خدا کے بندو ہر چیز کا اپنا اپنا صورت ہے. مجھے خوب یاد ہے میرا شکرگڑھ میں ہمارے تشکیل تھی, امیر صاحب میرے سوابی کے علاقے کے تھے, بڑے اچھے آدمی تھے, نیک آدمی تھے, مجھے ساتھ ساتھ لے جاتے تھے. تو خصوصی گشت پہ اکثر جاتے تھے ساتھ. تو وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے, شیخ بھی تھے عالم بھی تھے, تو ان کی ہاں دعا کے لیے جا رہے تھے. یہ ہمارا طریقہ تھا مطلب تبلیغی جماعت کا کہ ایسے بزرگ ہوتے ان کے ان سے دعا کے لینے جاتے تھے, کوئی ہدیہ وغیرہ بھی لے جاتے تھے. تو ہم نے اس طرح کچھ انتظام کیا تھا اور جا رہے تھے. راستے مجھ سے کہتے شبیر یاد رکھو دل میں بھی ان کو دعوت دینے کی نیت نہیں کرنا, دل میں بھی ان کو دعوت کی دینے کی نیت نہ کرنا. خود خدا نخواستہ دیکھیں ان کے الفاظ ہیں, ہماری چکنی چپڑی باتوں سے اگر وہ اپنا کام چھوڑ کر ہمارے پاس آ گیا, وہ دین کے کام کو نقصان پہنچا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ بات ہے تقریباً 1971-72 کی, ٹھیک ہے نا. اپولو کے ساتھ نیچے پانی بہت گزر گیا ہے, حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اب علماء کو دعوت دینے کی نیت کی جاتی ہے, مشائخ کو دعوت دینے کی نیت کی جاتی ہے, اور اگر وہ دعوت قبول نہیں کر ان کے بارے میں برے خیالات دل میں لاتے ہیں. یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے, یہ دین کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. کبھی بھی اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. میں اگر مدرسے میں بیٹھا ہوں خانقاہ کے بارے میں برا نہ سمجھوں, جو جہاد کر رہے ہیں ان کے بارے میں برا نہ سمجھوں, جو کسی اور دین کے کام میں لگے ان کے بارے میں برا نہ, ان کے لیے دعائیں کروں. ہماری ضرورت ہے چاہے کوئی بھی دین کا کام ہو, آپس میں متحد دل جڑے ہوئے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہوئے پھر اپنا کام کیے جاؤ, جس پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لگائے ہوئے. تشکیل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ایک طبعی تشکیل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور ایک ہماری تشکیل ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں تم یہ کام کرو. بھائی ہماری تشکیل اچھی ہے یا اللہ کی تشکیل اچھی ہے؟ اللہ کی تشکیل اچھی ہے. اللہ پاک نے میری طبیعت اگر خانقاہ کے لیے بنائی ہے سبحان اللہ, پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کو چیلنج کرنے والے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی تبلیغ کے لیے بنائی ہوئی تو کون ہوتے ہیں اس کو چیلنج کرنے والا؟ بس ٹھیک ہے, جس جو طبیعت اللہ تعالیٰ نے کسی کی بنائی ہوئی ہے, دین کے کام سارے دین کے کام ہیں, ہر دینی کام اہم ہے. لہٰذا جس کی تشکیل جس طرف ہو گئی ہے یہ میں جانب اللہ تقسیم ہے اور اس کو مان لینا چاہیے. تو یہ آیت ہمیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی دینی کام کے بارے میں کم نہ سوچیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی چونکہ وہ آیت تو الحمدللہ گزر گئی, تو ابھی میں اپنے آج کے سبق پہ آتا ہوں. بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کلی نشانیاں دی تھی, وہ جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اصل میں تورات بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا, انجیل, ان نے اس میں تحریف کر دی اور باتوں کو آگے پیچھے کے اپنے دنیائی مفادات کے مطابق کر لیا. تو یہ بہت سخت بات ہے. ہاں جی بہت سخت بات ہے, کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ علی ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں, حالانکہ جن نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کئی بلند ہوں گے, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ اصل میں دنیا جو ہے نا یہ آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اس میں اپنی عقل استعمال کر لے اور کائنات میں پہلے ہوئے واضح دلائل کی روشنی میں اللہ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس لیے اس آزمائش میں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ براہ راست نظر آ جائے تو آزمائش کیا ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب غیب کی چیزیں انسان کو آنکھوں سے نظر آئے پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا. اور ایسا اس وقت دو جب یہ کائنات ختم کر کے سزا و جزا کا مرحلہ آئے گا تو معاملہ چکانا. اچھا خیر یہ تو دوسری بات ہے, وہ تو گزر گئی ہے. یہاں پر دیکھیں نا, یہ بات ہوئی ہے 140. یہ فکرہ دراصل کفار کے اس باطل دعوے کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں خوب رزق دے رہا ہے اس لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمارے عقائد اور اعمال سے ناراض نہیں ہے. جواب یہ دیا کہ دنیا میں رزق کی فراوانی کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں. دنیاوی رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک الگ معیار مقرر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے بے حساب رزق دیتا ہے, خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس پہ بہت ضروری ہے, افراد تفرید. وہی جو میں نے بات کی, افراد تفرید تمہارے ہاں ہے. کفار محنت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں دنیاوی اسباب میں, تو اس محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو سنت عادیہ ہے کہ جو جس چیز کی محنت کرتا ہے اس کو وہ چیز دیتا ہے, جو چیز کی محنت کرتا ہے اس کو وہ چیز دیتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں, سائنس کی کتابوں میں, یہ کیمسٹری کی کتابوں میں ہے کہ جو ریسرچ کر رہا تھا کوئی بنزین رنگ پہ, تو ایکویشن سالو نہیں ہو رہا تھا, کسی طریقے سے سالو نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے خواب دیکھا, دیکھو کافر ہے کافر ہے, خواب دیکھا, خواب میں دیکھتا ہے کہ سانپ نے اپنی دم کو منہ میں لیا ہوا ہے. تو اس سے اس کا ذہن چلے گیا کہ میں نے رنگ سٹرکچر ابھی ٹرائی نہیں کیا, میں ساری چیزیں کر رہا ہوں لیکن رنگ سٹرکچر میں نے ٹرائی نہیں کیا رنگ. تو اس نے ہائیڈروکاربنس کا جو رنگ بنایا نا, وہ اس سے وہ سارے ایکویشن سالو ہو گئے اور اس نے دریافت کر لیا بنزین رنگ. کیوں ڈاکٹر صاحب, ایسے ہی ہے نا, بنزین رنگ دریافت کیا. اب دیکھو محنت کون کر رہا تھا, وہ ایک کافر تھا. جب اس کی محنت مطلب جائے نا وہ سنت عادیہ کے مطابق منظور ہوئی, تو اللہ نے اسی کو ہی ذریعہ بنایا اس علم کے لیے اور اس کو خواب کے ذریعے سے دے دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹس ہیں, ریسرچ ہے, یہ بھی من جانب اللہ ان کو دیا جاتا ہے جو اس پہ کام کرتے ہیں. اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی چونکہ ہم میں ایمان ہے تو ہمیں مفت میں ساری چیزیں مل جائے, اللہ پاک کی سنت عادیہ کے خلاف, سمجھ میں آ گئی نا بات. اس کے لیے ایسے ہی محنت کرنی پڑے گی. وہ کیا ہے, وہ کون سی آیت ہے کہ مستطعتم, جس میں آتے واحد الحم مستطعتم, ان کے لیے گھوڑے تیار رکھو جتنا تم کر سکتے ہو. تو اس کا مطلب اس کے لیے کوشش آپ کو خود کرنی پڑے گی. اب ایٹم بم کے لیے ریسرچ اگر امریکہ کر رہا ہے اور کہوں وہ مجھے مل جائے, تو بھائی تم بھی ریسرچ کرو, تمہارے ہاتھ بندے ہوئے تو نہیں, تم بھی کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہونے پہ ہمیں غرہ نہ ہو کہ ہمیں دنیا کی چیزیں بھی مفت میں ملیں گی. نہیں, وہ اللہ کا اپنا نظام ہے, ٹھیک ہے نا. اور کافر یہ نہ کہے کہ ہم اس وجہ سے حق بھر ہیں کہ ہمیں ہمارے سبب, بھائی وہ حق والی بات اور ہے اور یہ دنیاوی تقاضوں کی بات اور ہے. وہ بھی غلطی پر ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں اور ہمارے پاس وسائل بہت ہیں لہٰذا ہم حق پر ہیں, تو حق کی علامت یہ نہیں ہے, حق کی علامت یہ نہیں ہے. دوسری طرف مسلمان حق پر ہیں ایمان کے لحاظ سے, لیکن اگر وہ کسی چیز کی محنت نہیں کر رہے تو ضروری نہیں کہ ان کو وہ چیز دی جائے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی خاص وجہ سے کوئی چیز دینا چاہتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, جیسے معجزے اور کرامت ہوتے ہیں, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے. لہٰذا ہمیں وہی صحیح طریقہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے اور پھر اس پر جو ہے نا وہ ہمیں تحقیق کر کے اسی کے مطابق ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.